this slide. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 18 تک ہماری بات ہو چکی ہے ورس نمبر 18 اسی کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے والملائکہ اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور صاحبان علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یہ ایک گواہی ہو گئی اور دوسری گواہی قائمًا بالقسط پروردگار عالم کا قیام بالقسط ہے یعنی وہ عدل کے ساتھ ہے پروردگار عالم کے پاس کوئی انجسٹس نہیں ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی خدا نہیں یہ پھر ریپیٹ کیا ہے اس کے امپورٹنس کی وجہ سے تاکیدن هو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے زبردست ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے حکیم ہے وزڈم ہے اس کے پاس تو اس کا کام بڑا اپروپریٹ ہوتا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے یہ اسے خوب معلوم ہے اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 19 کے اوپر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے یہ جو آپ نوٹ کریں گے اس بات کو کہ پروردگار عالم نے یہاں پر صرف اور صرف ایک دین کی بات کی ہے یہ خود پلورلزم کے اوپر بہت بڑا اٹیک ہے کہ جہاں پر تمام ریلیجنز کے صحیح ہونے کے تصور کو پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید کے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کا کوئی کانسیپٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے یہاں پر اس آیت کی روشنی میں اگر آپ مزید اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے باقی دو نمبر چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی اگر کوئی چیز فیبریکیٹڈ ہے یا آلٹرڈ ہے یا اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے ٹیمپرڈ ہے اس کو دین کے نام سے پیش نہیں کیا جا سکتا دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کہنا کہ یہ مبنی برحق ہے یہ غلط ہے اگر کچھ پچھلی شریعتیں تھیں تو وہ بھی انویلڈ ہو چکی ہیں اس وقت جو چیز انفورس ہونے کی پوزیشن میں ہے پوٹینشلی کیپیبل ہے وہ یہی اسلام ہے اور یہی ریلیجن وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس الگ چیز ہے ان دو کے درمیان ہمیں عام طور پر کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر دوسرے ادیان والے ہیں وہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مثلا ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ انسان لڑتا رہے جھگڑتا رہے مار پیٹ کرتا رہے نہیں یہ نہیں ہے مگر یہ بھی اپنی جگہ پر واضح ہونا چاہیے کہ اسلام ان تمام آئیڈیولوجیز کو حق نہیں مانتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور ساتھ میں کہا جائے کہ پلورلزم کے عنوان سے ہندوازم کو بھی درست مان لیا جائے کہ جہاں پر بت پرستی کو اور آئیڈلز کو ورشپ کیا جاتا ہے اٹس ٹوٹلی انایکسیپٹیبل اور اسی طریقے سے آپ بدھا کے کانسیپٹ کے اندر دیکھیں تو جہاں پر اللہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایز سچ وہاں پر خدا کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے اور پھر اس کو بھی ایک ریلیجن کے ساتھ پیش کیا جائے کہ یہ بھی ایک ریلیجن ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اس کا پھر ایکسٹریم وہاں پر ہو کہ جہاں سیٹنزم کو بھی ایک ریلیجن کے طور پر پیش کر دیا جائے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے اور آپس کے حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا یعنی پھر اس کے اندر آپ دو کیٹیگریز کر دیں ایک تو وہ بیچارے سیدھے سادے افراد ہیں کہ جن کے پاس ایز سچ کوئی نالج ہی نہیں ہے وہ یہاں پر مورد بحث نہیں ہے یعنی ان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ تو بیچارے اگر آپ دیکھیں تو ان کو جس رخ پر لوگ لے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اینالائز کر سکیں تھورولی اور اس کے اندر کچھ ان کی غلطی ہوتی ہے کچھ اس انوائرمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے ان کا حساب کتاب پھر پروردگار عالم جیسا مناسب سمجھے گا کرے گا. لیکن وہ افراد کے جن کے پاس علم آنے کے بعد, یعنی ان کے پاس نالج بھی ہے, دے نو ویری ویل کہ کیا حقیقت ہے, کیا ریئلٹی ہے, ٹروتھ کیا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ اس حقیقت کو فالو کرنے سے انکار کر دیں, جیسا کہ آپ نے سورہ مبارک بقرہ کے اندر بار بار اس بات کو ملاحظہ کیا کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کو بہت کرٹیسائز کیا ہے, اسی وجہ سے اہل کتاب کو کرٹیسائز کیا, یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا جو انکار ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی واقعی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے, اس کا ریزلٹ یہ جو آ رہا ہے ہمارے سامنے, اس کا جو ریزن ہے وہ تو جیلسی ہے, یعنی یہ آپس کے اندر جو ایک عداوت سی آ گئی ہے, ایک نفرت سی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے. مثلا ان کا یہ کوئی آرگومنٹ ہے کہ مثلا یہ بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گیا, بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں آیا, کہ یہ کوئی ایکسیپٹیبل آرگومنٹ ہے کہ اس نسل میں ہوتا تو ہم مان لیتے, اس نسل میں ہے تو ہم نہیں مانیں گے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے دوسرے کسی بھی گروہ کا علم آنے کے بعد, یعنی اس لفظ کو اس لیے بھی بہت امپورٹنس دیجیے گا, جو مباہلے والی آیت ہے اس کے اندر بھی آپ کو لفظ یہی نظر آئے گا, فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب, جو علم آنے کے بعد پھر آپ سے خامہ خواہ کی بحث کر رہا ہے, یعنی ایک تو یہ کہ اس کے لیے میٹر کلیئر نہیں ہے, تو اس کو تو آپ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے, کلیریفائی کریں گے, اس کے لیے چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے ایز فار ایز نالج از کنسرن وہ چیز کلیئر ہو چکی ہے, مگر اس کے بعد بھی اگر وہ اس کے اوپر اڑا ہوا ہے, یہاں پر ان لوگوں کی سختی کے ساتھ مذمت ہو رہی ہے. اور یہ بات اگر آپ دیکھیں تو خود تشیع کے حوالے سے بھی انفارچونیٹلی یہی والا معاملہ ہے. اسلام کے اندر بھی جو 73-72 جتنے بھی فرقے بن گئے, اب اس میں ایک گروہ تو وہ عوام الناس کا ہے کہ جن کے پاس اصلا کوئی نالج نہیں ہے یا بہت لمیٹڈ نالج ہے, دے آر ناٹ ان پوزیشن ٹو اینالائز پراپرلی. مگر اگر آپ انصاف کی بات کریں کہ صحاف ستہ کے اندر جو اہم اہم کتابیں ان کی, اس کے اندر جہاں حدیث ثقلین موجود ہے اور واضح طور پر موجود ہیں, اور ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہوں پر موجود ہیں, کہ پیغمبر بول رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد, یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پیغمبر کی یہ حدیث ہمیں جب دکھائی دے صحاح ستہ کے اندر کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, ان 12 کی آپ تعین نہ کر پائیں, تو اب اس کے اندر پیغمبر کا تو کوئی قصور نہیں ہے. پیغمبر غدیر کے اندر ہاتھ پکڑ کے بول دیں کہ یہ میرا جس کا میں مولا ہوں, اس کا علی مولا ہے, اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مثال کے طور پر کٹ حجتی کر رہا ہے وہ یہ والی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم, کہ علم آنے کے بعد بھی جو خامہ خواہ کے عداوت کی وجہ سے, ایک نفرت اور ہیٹریٹ کی وجہ سے ایک اینمیٹی کو خامہ خواہ کریٹ کر رہا ہے, تو پھر یہ ان لوگوں کا کیس ہے کہ جن کو پروردگار عالم ڈیفینیٹلی ڈسون کرتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے, سوئفٹ ہے. اس کے اندر پروردگار عالم کا حساب کتاب جو ہے بہت تیز ہے, اس کے اندر خدا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ, اور اے حبیب اگر یہ آپ کے ساتھ کٹ حجتی کریں, کٹ حجتی یعنی خامہ خواہ کی بحث, بحث برائے بحث, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا پورا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے, میں نے اپنا پورا رخ خدا کی. اسلام کا مطلب ہی یہ, اگر آپ نوٹ کریں جو عربی سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتے ہیں, پہلے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اسی اسلام اسی کا اگر آپ روٹ ورڈ لیں تو سین لام اور میم ہے, اور اسی کو یہاں پر استعمال کیا گیا باب افعال سے, باب افعال کا مصدر ہے پیچھے, اور یہاں پہ باب افعال کا متکلم وحدہ کا صیغہ ہے. اسلم تو وجہی, کہ میں نے اپنا پورا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے. اسلم تو میں نے اسلام کو اس طرح سے قبول کیا, میں نے اپنا پورا رخ خدا کی طرف کیا ہوا ہے. للہ ہے, وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ, مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا پورے کا پورا وجود, چہرے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورے کا پورا وجود. ومن تبعن, اور جو میرے ریئل فالوورز ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے, جو میرے واقع ماننے والے ہیں وہ پھر آدھا تیسر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا ہے. آدھا تیسر آدھا بٹیر جو ہے یہ عام محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ مثلا یہ بھی لے لو اور وہ بھی لے لو, رحمان کو بھی راضی کر لو شیطان کو بھی راضی کر لو, اس کو بھی خوش کر لو اس کو بھی خوش کر لو, یہ نہیں چلے گا معاملہ. کہ جو میرے فالوورز ہیں اور واقعا فالوورز ہیں پھر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا بھی رخ پورے کا پورا خدا کی طرف ہے. اور ابھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ کچھ آیتوں کے بعد یہ اسی اتباع کرنے یا فالو کرنے کے حوالے سے وہ والی آیت آنے والی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, جو بہت مشہور آیت ہے, ربیع الاول میں بہت پڑھی جاتی ہے. کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, يحببكم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ابھی تو یہ تمہارا ون وے ٹریفک چل رہا ہے, دین اٹ ول بی ٹو وے, وہ ریسیپروکیٹ ہوگا اس کے بعد. یہاں پر خدا فرماتا ہے قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا رخ مکمل طور پر اللہ کی طرف کر لیا اور جو میرے فالوورز ہیں ان کا بھی, جو صحیح فالوورز ہیں ان کا یہی معاملہ ہوگا. وقل اور کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں سے کہ جو اہل کتاب ہیں, والامنیین اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے. یہاں پر یہ جو اہل کتاب کی ایک کیٹیگری کی گئی اور ایک ان پڑھ, امیین یعنی وہ کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یعنی یہ دو کیٹیگریز آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ویسے تو وہاں پر جنرلی لکھنے پڑھنے کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, مگر جو پڑھے لکھے کاؤنٹ ہوتے تھے وہ زیادہ تر اہل کتاب ہی تھے, یعنی یہود کے علماء, عیسائیوں کے علماء, ان کو لکھنا پڑھنا اس کے اوپر کمانڈ تھا. جو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ مثلا ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کے یہاں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے, یہاں پر کم ہے. تو یہاں پر اس وقت تو سو کالڈ مسلمان ہیں, مگر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو جو بھی آ رہے تھے انہیں لوگوں میں سے آ رہے تھے, یعنی مسلمان ایسا الگ سے تو کوئی کیٹیگری تھی نہیں, یہی افراد تھے. مشرقین ہیں مکہ والے, مدینہ کے اندر یہود بھی ہیں, مشرقین بھی ہیں, دوسرے افراد بھی ہیں, نجران وغیرہ چلے جائیں تو وہاں پر عیسائی ہیں, دوسرے علاقوں میں چلے جائیں تو کیٹیگریز یہی بنتی تھی. ان میں سے جو جو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے تھے وہ مسلمان بن رہے تھے. تو مسلمانوں سے ہٹ کر اب جن سے خطاب ہو رہا ہے اس کے اندر جو مشرقین ہیں ان کو امیین کہا گیا, یعنی یہ مشرق وہ ہیں ان کو تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں. دوسری طرف اہل کتاب ہیں جن کے پاس کتاب کا ایک آنر ہے کہ پہلی کسی کتاب کو وہ ماننے کا کلیم ایٹ لیسٹ رکھتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں تو توریت کو ماننے والے ہیں, عیسائی ہیں تو انجیل کو ماننے والے ہیں. اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب دی گئی اور ان لوگوں کو کہ جو امیین ہیں یعنی جو ان پڑھ ہیں, اسلم تم, یہ بتاؤ کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو, کیا تم بھی اپنا رخ خدا کی طرف کرتے ہو. فان اسلموا وقد اهتدوا, اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یقیناً ہدایت کو پا لیا. وان تولوا فانما عليك البلاغ, اور اگر یہ اپنا منہ پھیر لیں تو آپ کی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے اور کیا ہے, آپ کی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو خدا کہتا ہے فان اسلموا فقد اهتدوا, اگر یہ اسلام قبول کریں تو ہدایت پا جائیں گے, اسلام قبول نہ کریں تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. کہاں رہے گی پلورلزم کی کوئی گنجائش اس کانسیپٹ کے بعد؟ دیر از نو روم فار پلورلزم ان اسلام, اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر. وان تولوا فانما عليك البلاغ, اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو پھر آپ کی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے کچھ بھی نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے, اپنے بندوں کے حرکتوں کو, ان کے ایکشنز کو, ان کی اپروچ کو خوب خوب اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. ان الذین, آیت نمبر 21, ان الذین یکفرون بآیات اللہ, اب تین کیٹیگریز آ رہی ہیں کہ جن کا تذکرہ انتہائی مذمت کے ساتھ کنڈیم کیا جا رہا ہے, تین کیٹیگریز کو بہت زیادہ مذمت کے ساتھ, اس طرح کہ ان کے لیے جہنم کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اگر کوئی اچھا عمل تھا تو اس کے بھی انویلڈ ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, پہلی کیٹیگری یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, کفر کیا, نمبر ایک. نمبر دو, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی ریزن کے, کوئی ریزن ہو ہی نہیں سکتا تھا مگر یہ اصرار کے ساتھ, یعنی اس کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے کہ آپ ذرا غور کرو کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کسی نبی کو قتل کرنے کی, تو وہ کوئی فیک ریزن بھی, کوئی فالس ریزن بھی ان کے پاس نہیں تھا کسی نبی کو قتل کرنے کا, بغیر حق. اور نمبر تین, ویقتلون الذین یامرون بالقسط, اور وہ جنہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو کہ جو عدل کے پیغام کا حکم دے رہے تھے, عدل کو قائم کرنے کا حکم دے رہے تھے, یا امرون بالقسط من الناس, لوگوں میں سے, فبشرهم بعذاب علیم, تو ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. یہاں پر خوشخبری ٹانٹ کرنے کے لیے, طنز کے لیے کہ ان کو خوشخبری ہے, گلیڈ ٹائڈنگ ہے ایک ایسی پنشمنٹ کی جو بہت پین فل ہے, عذاب پنشمنٹ, علیم دردناک, جس کے اندر بہت زیادہ الم موجود ہو, بہت زیادہ پین موجود ہو, اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ تین کیٹیگریز کو اگر آپ نوٹ کریں کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں, نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں, ان لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں کہ جو امر بالقسط کرتے ہیں, امر بالمعروف کا اہم ترین جو مصداق ہے, امر بالمعروف تو جنرل ہو گیا کہ نیکی کی ہدایت کرنا, نیکی کا حکم دینا, اور اسی کے اندر اس کا ایک اہم ترین مدعا کہ خود عدل کا قیام، کہ ظلم سے روکنے والے، عدل کو نافذ کرنے کی کوشش کرنے والے۔ اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں کہ پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کے ان اعمال کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا۔ تھوڑی بہت شوشہ کہیں ہو جائے وہ الگ بات ہے، مگر خدا کی طرف سے مثلا ایک تو قیامت کے میدان کے اندر ہے کہ پروردگار کی رضا کا اظہار ہو جائے یا جنت کا کوئی ثواب مل جائے، جنت کے اندر جگہ مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، وہ تو گیا۔ آخرت کا تو گیا معاملہ، دنیا کا بھی گیا، یعنی دنیا کے اندر بھی بہت سے بینیفٹس ہوتے ہیں کہ انسان برکت لے لیتا ہے، رحمت حاصل کرتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ بھی کچھ ان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ بالکل انویلڈ مانا جائے گا کہ انہوں نے کچھ اگر اچھا کیا بھی تھا تو اس حرکت کے بعد وہ سارے کا سارا نلیفائی ہو جائے گا، اس کی کوئی امپورٹنس باقی نہیں رہے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، کہ قرآن کے اس اعلان کو اگر آپ پیش نظر رکھیں کہ جس کے اندر اگر کسی امر بالقسط کرنے والے کو، کسی بے گناہ کو اس طریقے سے اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا اس پر تبصرہ ہے کہ قرآن کے اس اعلان کو پیش نظر رکھا جائے تو یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے لیے بربنائے نام اسلام جو مغفرت کے پہلو تلاش کیے جاتے ہیں، ان کی قرآن کے اس اعلان کے بعد کوئی گنجائش محسوس نہ ہو۔ کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ قرآن مجید تو کسی ایک عام انسان کے، بے گناہ انسان کے قتل کو بھی بہت بڑا جرم مانتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا گویا تمام ہیومینٹی کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس کے اندر بھی اگر وہ شخص مومن ہو تو من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم، کہ اگر کسی مومن کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم ہے۔ اور یہاں پر جو مومنوں کا سردار ہے، جو امام وقت ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے، اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کے قتل کے پیچھے جو افراد ہیں ان کے لیے بہانے بہانے سے یوں کر کے کسی طریقے سے مغفرت اور توبہ اور جنت اور یہ ساری چیزیں تلاش کی جائے، دس از انایکسیپٹیبل۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ الم ترى الى الذين، آیت نمبر 23، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اے حبیب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا، يدعون الى كتاب الله، جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، ليحكم بينهم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، ثم يتولى فريق منهم، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، وهم معرضون، اور وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر یہود کے جو قبائل ہیں وہ بھی آباد تھے، جو جیوش ٹرائبس تھے وہ بھی تھے وہاں پر، اور خیبر کے حوالے سے ملتا ہے، خیبر تھوڑا فاصلے پر لیکن خیبر کے اندر بھی یہودیوں کی آبادی موجود تھی، بلکہ جب یہ معاملات خراب ہوئے تھے تو جو یہودی مدینے سے نکلتے تھے پھر وہ خیبر ہی کے اندر شیلٹر ان کو ملتا تھا۔ تو خیبر کا یہ بعض اس کی روایت کے اندر شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے زنا کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ آیا کیس اور یہودیوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس طریقے سے ہم اپنے حساب سے اگر کریں گے تو ایسا ہوگا کہ سنسار کرنا پڑ جائے گا، یعنی خود ان کے لاس کے حساب سے بھی کہ اس کو سنسار کرنا پڑے گا، وہ اتنے یعنی مارا جائے کہ وہ زمین کے اندر سنسار کر دیا جائے اور قتل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی وے آؤٹ تلاش کرنے کے لیے محمد کے پاس چلتے ہیں کہ شاید وہ کوئی لینینٹ اس کے اندر راستہ نکال دیں۔ تو ان کے پاس آئے پیغمبر اکرم کے پاس، پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں توریت ہی سے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، اور توریت کے حساب سے سنسار کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال اگر آپ اس کے اندر پرنسپل دیکھیں تو ایک ہی ہے، چاہے وہ توریت کی بات ہو چاہے قرآن کی بات ہو، کہ اگر کسی کتاب کو انسان مانتا ہے تو اس کتاب کو پھر فالو کرے، یہ تماشا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف انسان کہے کہ میں کتاب کو قبول کرتا ہوں اور پھر کتاب کو فالو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. جو بات پیچھے آئی بھی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا رخ پورے کا پورا خدا کی طرف کر لیا, جو حکم خدا ہے میں اس کو فالو کروں گا. الم ترى الى الذين, واپس دیکھیے گا اس آیت کو, الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا تھوڑا علم دے دیا گیا تھا, یدعون الی کتابن, انہیں کتاب ہی کی طرف دعوت دی گئی, اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے انہی کے درمیان اسی کتاب کے ذریعے سے, ثم یتولى فریق منہم, تو اس کو بھی جن کو نہیں ماننا تھا تو ایک گروہ نے اپنا منہ پھیر لیا, وہم مورزون, اور ان کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ روگردانی کرتے ہیں. ذالک بانہم قالوا, اب پروردگار عالم اس کے ریزن کو بیان کرتا ہے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ, کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ لوگ اس طریقے سے پورا فالو نہیں کرتے. ذالک بانہم, یہ ریزن ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, قالوا لن تمسن النار الا ایام معدودات, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی مگر ان چند دنوں کے لیے, چند دنوں کی بات ہے, اگر میکسیمم ہم کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا, اس کے علاوہ ہمیں نہیں ڈالا جائے گا. اب یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ سورہ مبارکہ بقرہ کو جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ جو ہمارے بزرگوں نے اس بچھڑے کی جو پوجا کی تھی, وہ جو گائے کے بچے کی, جتنے عرصے کے لیے انہوں نے اس کی پوجا کی تھی بس اتنے دنوں کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ڈالا جا سکتا, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک فیبریکیٹڈ عقیدہ بنا لیا تھا. جب اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے اعمال کے اندر سیریس نہیں ہو پاتا. ایک تو یہ کہ انسان کہے میں رحمت خدا سے امید رکھتا ہوں, انشاءاللہ پروردگار عالم رحم کرے گا, میں اپنی کوشش کر رہا ہوں اور پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہوں, وہ ٹھیک ہے, مگر یہ بنا لینا کہ خدا نہیں کر سکتا, یہ کیا مذاق ہے کہ خدا نہیں, اگر وہ ہمیں پنش کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا, یہ کون سا تماشا ہے. یا اگر آپ عیسائیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک بڑا کنفیوز لاجک وہاں پر ہمیں دکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور وہ کفارہ ہو گیا, اور ایز اے ریزلٹ اب جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں سے آزاد ہو گئے اور ان سب کا کفارہ ادا ہو چکا, اب ان کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. یہ اتنا کنفیوژن ہے اس کے اندر کہ وہ خود اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے, بہت مشکل ہے اس کو جسٹیفائی کرنا. یہ اس قسم کے دو نمبر عقیدے جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کو غافل کرنے کا باعث بنتے ہیں, اور اس قسم کا اگر کوئی عقیدہ ہمارے یہاں بھی چور دروازے سے آ جائے گا تو ہمارے یہاں بھی گڑبڑی پھیلائے گا. وہ یاد رکھیے گا انسان اکاؤنٹیبل ہے, پروردگار عالم کی رحمت سے امید رکھنا, معصومین کی شفاعت کی امید رکھنا, یہ سب بالکل صحیح ہے, مگر سارا پرابلم یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر اس طریقے سے تکیہ لگا لے کہ میں اب جو بھی کروں, میرا نظریہ جو بھی ہو جائے, میرا عمل کچھ بھی ہو جائے, بہرحال میں پروردگار عالم مجھے جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا. یہ فار گرانٹیڈ لینے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے تو پھر اس کے ایکشنز کے اندر امپروومنٹ آتی ہے, ورنہ تو امپروومنٹ آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. خدا فرماتا ہے کہ ذالک بانہم قالوا, یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات, کہ ہمیں تو آگ چھو نہیں سکتی, ہمیں تو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی, الا ایام معدودات, مگر چند دنوں کے لیے. وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور ان کے دین میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہے ان چیزوں نے کہ جو انہوں نے فیبریکیٹڈ بنا لی ہیں, جو افترا انہوں نے کیا ہے, جو جھوٹ انہوں نے گڑھ لیا ہے, اس نے خود ان کو اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے. غرہ یعنی دھوکے میں ڈالا, غرور اسی سے نکلا ہے. ما کانوا یفترون, عربی والا غرور, اردو کے اندر غرور تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی کے اندر غرور جو ہے وہ دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی ڈیسیو کرنا. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, تو کیا ہوگا, خدا فرماتا ہے کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے, لیوم لا ریب فیہ, اس دن کے لیے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی قیامت کا دن کا. اب اس وقت یہ تو, اس وقت تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں, مگر کیا حال ہوگا ان کا اس وقت. ووفیت کل نفس ما کسبت, اور ہر ایک کو, ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون, اور ان کے اوپر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا. لا یظلمون, ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, یعنی اس وقت دنیا میں یہ اپنے دل بہلا لیں اس طریقے سے کہ یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور ہمیں تھوڑی آگ جلائے گی اور یہ ہوگا، یہ ساری بنانے کی باتیں ہیں، یہ بہلانے کی باتیں ہیں، اپنے دل کو پٹانے کی باتیں ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، ریئلٹی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ پھر کل نفس ما کسبت، جو انسان نے کیا ہے اس کو وہ بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجیے، اللہم، یہ بہت مشہور آیت ہے جو باری ہے، بہت مشہور آیت اور بدقسمت آیت بھی ہے، بہت اس کو مس یوز کیا گیا ہے اس آیت کو۔ قل اللہم مالک الملک، یہ آیت نمبر 26 کی میں بات کر رہا ہوں، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، ملک کا مالک تو تو ہے، یعنی سوورنٹی تو تیری ہے، تو تل ملک من تشاء، اور تو جس کو چاہے اپنا ملک عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے اپنا ملک لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت بہت خوب ہے، واقعا بہت اچھی آیت ہے، اس کا مطلب بھی بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ مگر اب اس کے بعد کوشچن آتا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے، جب خدا سے ہم یہ دعا کرتے ہیں جو خدا نے کہا بھی ہے کہ یہ دعا مانگو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا اقتدار اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا پروردگار عالم کے اذن اور اجازت سے؟ مثلاً اگر آپ فرض کیجئے کہ یزید کے پاس اقتدار ہے، تو کیا یزید کا اقتدار یا یزید کے پاس ملک کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خدا نے عطا کیا ہے؟ یا معاویہ کے پاس ہے تو یہ دلیل بنتا ہے کہ خدا نے عطا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ہی نے ان ظالموں کو انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کا حق دیا ہے۔ یہ چیز تو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ کئی مرتبہ وہ بادشاہ، یعنی یہ امام حسین کے کیس کے اندر، تو شاید لوگ آسانی کے ساتھ بول دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یزید کے کیس میں تو ایسا ہی ہے یا معاویہ کے کیس میں تو ایسا ہی ہے، مگر پھر ان کے کیس میں کیا کریں گے، نمرود کے کیس میں کیا کریں گے، یا دوسرے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کے کیس میں کیا کریں گے؟ یہ تو وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اور ناحق قتل کیا ہے، اور ان کی مذمت ابھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو قتل کیا، عدل کا حکم دینے والوں کو قتل کیا، ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اب اگر یہ ہے تو پروردگار عالم ہی نے اگر ان کو یہ ملک دیا ہے تو پھر کیا، یعنی کس قسم کی پنشمنٹ؟ جی نہیں، مقصد یہ، یعنی یہ اتنی بدقسمت آیت اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی کو ٹوسٹ کر کے یزید نے اس کو دربار میں پڑھا تھا، یزید نے اس آیت کو دربار میں پڑھا تھا۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ یزید دربار کے اندر، جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر جو بھی چوتھے امام اور دیگر جو اہل حرم موجود تھے، وہاں پر پہلے یزید کا جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک، کہ یہ سارا بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اس نے اس آیت کو پڑھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے بھی وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ جو قرآن جس کی تم بات کرتے ہو، جس کی اونرشپ کو تم قبول کرتے ہو، اسی قرآن کے اندر یہ ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے ملک عطا کرے، تو دیکھو مجھے ملک عطا کیا، تم لوگوں کو ملک عطا نہیں کیا، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، تو معاذ اللہ کہ اس نے مجھے عزت دی اور تم لوگوں کو ذلیل کیا، اور اس کے پاس خیر ہے تو بس جو خیر ہے وہ مجھے مل گیا، تو اس میں تم کو اتنا جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تھا اس کا ایک مقصد جو اس نے اس موقع پر اس طریقے سے موکری کرتے ہوئے بیان کیا تھا۔ اس کے جواب میں جو جناب زینب نے آیت پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ جناب زینب نے فرمائی، جو آیت پڑھی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو مہلت انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، کہ یہ مہلت ہے کہ جو تم کو دی جا رہی ہے، بلکہ یہ مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے، پھر پروردگار عالم کی پکڑ تو ہے ہی آخر میں۔ تو یہ جو پروردگار عالم کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے پروردگار عالم کی طرف سے عطا، اور ایک ہے پروردگار عالم کا مہلت دینا، ان دو کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام ہو، ان سب کے کیسز کے اندر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اقتدار ان کے پاس تو نہیں ہے، اقتدار تو اس وقت نمرود کے پاس ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمرود کو خدا نے عزت دی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کر دیا ہے؟ یا پھر ان کے پاس اقتدار بادشاہ تو وہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ نہیں ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کو خدا نے اقتدار دیا ہے اور فرعون کو خدا نے عزت دی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کر دیا ہے؟ یا اسی طرح سے عیسائیوں کے عقیدے کے حساب سے رومن امپائر کے ساتھ مل کر اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تو کروسیفائی کر دیا انہوں نے ان کے عقیدے کے حساب سے، ہم تو اس بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان کے حساب سے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس موقع پر نعوذ باللہ من ذالک ذلیل ہو گئے، اور وہ جنہوں نے ان کو سوری پر چڑھایا تھا وہ عزت والے ہو گئے. اگر ایسا ہے تو پھر اسلام کے اندر شہادت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پھر تو شہید کے لیے جس مرتبے کی بات ہے وہ تو کوئی مرتبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ شہید تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا خون بہ جائے، شہید تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کی جان چلی جائے. وہ جان چلی گئی ہے، جسم کٹ چکا ہے، گلا جو ہے وہ چھت چکا ہے، اور آسمانوں کے نیزہ پر اس کو بلند کر دیا ہے. تو ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ جتنی چیزیں جو دنیا داری کے حساب سے ہوتی ہیں وہ تو بےچارے سے اسے چھن گئی ہے. مگر اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ. یہ عزت ہے. عزت جو پروردگار کی طرف سے ہے، اس کا جو کرائیٹیریا پروردگار عالم نے دیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سورہ مبارکہ منافقون کی آیت ہے جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے عزت ہے. اللہ، رسول اور صاحبان ایمان، ان کے لیے عزت ہے. تو اللہ جب عزت دے گا تو ان کو دے گا، باقی دنیا داری ہے. حقیقی معنی کے اندر جو عزت، جس کو عزت کہا جا سکتا ہے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے. اور اسی طرح سے حقیقت میں اقتدار جو پروردگار عالم کی طرف سے ہے وہ ان لوگوں کے لیے، مثلا پروردگار عالم کا جو رسول ہے یا مثلا ائمہ ہیں، ان کے لیے. اب اس کے بعد اگر کوئی اس دنیا کے اندر اپنے اختیارات کو جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو انسان ہونے کی کیپیسٹی میں دیے گئے ہیں مس یوز کرتا ہے، تو یہ اس کا اس ایگزامینیشن کے اندر فیلئر ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں اس سے ڈیمانڈ کیا ہے. اور پھر جب وہ اس کے اندر فیل ہوتا ہے اور اس کو مہلت دی جاتی ہے، تو اس مہلت کا قطعاً یہ مطلب نہیں نکل سکتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے سرٹیفائیڈ ایکٹ ہے، اس ظالم کے ظلم کو سرٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم کی طرف سے جو کام ہے، پروردگار عالم کی طرف سے جو چیزیں عطا کی گئی ہیں، وہ اپنے مقام پر ہیں. پیغمبر اکرم اگر مکہ کے اندر 13 سال کی زندگی گزارتے ہیں، اقتدار نہیں ہے پیغمبر کے پاس. پیغمبر اکرم واز ناٹ دا رولر ان مکہ ایٹ آل. اس وقت تو راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. مگر پروردگار عالم کی طرف سے عطا اس وقت بھی پیغمبر کے لیے، لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے ایک کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی الگ چیز ہے، پاپولرٹی الگ چیز ہے. ان دو کے درمیان فرق ہے. لیجیٹیمیسی یعنی کسی چیز کا لیجیٹیمیٹ ہونا، لافل ہونا. اسلام کی نظر میں اگر پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ہے تو پھر وہ لیجیٹیمیٹ ہے اس پراپر ڈیزگنیشن کے لیے. اب اس کے بعد لوگ ایکسپٹ کریں، لوگ ایکسپٹ نہ کریں، وہ سیکنڈری چیز ہے. اگر لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی وہ چیز پورے سوئنگ میں ہوگی اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اسی لیے اگر آپ ڈیموکریسی کے ساتھ جو اسلام کی جو فلاسفی ہے اس کو اگر میچ کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہے ڈیموکریسی کے نزدیک، فار دا پیپل، فرام دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. یہ تین پوائنٹس جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں پاپولر، کہ فار دا پیپل لوگوں کے لیے، فرام دا پیپل لوگوں میں سے، اینڈ بائی دا پیپل. یہ جو بائی دا پیپل ہے اس کے ساتھ اسلام ڈس ایگری کرتا ہے. فار دا پیپل یس، لوگوں کے لیے. فرام دا پیپل یس، لوگوں ہی میں سے ہوگا. بائی دا پیپل نو، بائی آل مائٹی اللہ. بائی آل مائٹی اللہ بٹ ایکسپٹیڈ بائی دا کامن مین. اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو پائے گا، ورنہ تو مہلت ہے. ورنہ اگر پروردگار عالم نے یہ طے کر لیا، اگر لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے، جیسے ہی ایکسپٹ نہ کریں ویسے ہی ان کے اوپر عذاب نازل کر دو. اگر ایسا ہوتا تو پھر مہلت کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. ایگزام ہے ہی یہ، امتحان ہے ہی یہ. یعنی ہائیسٹ لیول کے اوپر، مثلا گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، کہ وہاں پر اگر خدائی نمائندے پروردگار عالم کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہیں یا جن کو پروردگار نے ڈیلیگیٹ کیا ہے یہ رائٹ، اگر ان کی اس اتھارٹی کو خدا کے بندے عام جو کامن مین ہیں وہ ایکسپٹ کر لیں تو یقیناً وہ بھی ایکسیکیوٹ کر پائیں گے. ورنہ تو لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے گا، ورنہ کیسے کام ہو پائے گا. تو لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. بٹ اگر وہ نہ مانے تو ان کی لیجیٹیمیسی انٹیکٹ ہے، وہ لیجیٹیمیسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ورنہ جو دنیا کے حساب سے جو عہدے بنتے ہیں اس کی تو لیجیٹیمیسی بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. وزیر اعظم ہے کب تک ہے؟ جب تک یہ مان رہے ہیں تب تک وزیر اعظم ہے، نہ مانے تو ختم ہو جائے گا. پریزیڈنٹ ہے ہاؤ لانگ؟ جب تک یہ لوگ مان رہے ہیں تب تک ہے، جب ماننا چھوڑ دے تو وہ لیجیٹیمیسی بھی ختم ہو جائے گی. اسلام کے حساب سے کہ جو عہدے ہیں، جتنے بھی پوسٹ ہیں، چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے وہ امام کی ہو، چاہے وہ فقیہ کی ہو، یہ ساری کی ساری وہ مناصب ہیں یہ وہ ڈیزگنیشن ہے، یہ وہ پوسٹ ہیں کہ جو اپنی جگہ پر ہیں، وہ اسٹیبلشڈ ہیں. لوگ مانیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہو جائے گا، نہ مانیں تو لیجیٹیمیسی انٹیکٹ ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں رہتا اس کے اندر. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یقیناً تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. تو ہی ہے کہ جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور دن کو رات میں بھی تو ہی داخل کرتا ہے. اچھا، یہ ہمارا آبزرویشن بھی ہے کہ اگر آپ بظاہر اگر آبزرو کریں تو کیا چیز ہے، یہی ہے کہ مثلا دن ہے وہ آہستہ آہستہ لائٹ ڈم ہونے لگتی ہے اور رات کے اندر گویا وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے. پھر رات ہے، آہستہ آہستہ ڈارکنیس جو ہے وہ ڈس اپیئر ہونے لگتی ہے اور روشنی جو ہے وہ آنے لگتی ہے. اس طرح سے گویا رات دن میں داخل ہوتی ہے. ایک اور بھی کہ مثلا جیسے یہ موسم تبدیل ہوتا ہے، تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ گریجولی آف کورس، ایک دم تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہر دن کچھ نہ کچھ فرق آتا چلا جاتا ہے. کہ مثلا آج جو ہے وہ مغرب کتنے بجے ہوگی، اتنے بجے ہوگی، کل کتنے بجے ہوگی، دو منٹ بعد ہوگی، پرسوں کتنے بجے ہوگی، مزید ایک منٹ کے بعد ہوگی، پھر تین منٹ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ مثلا جو دن کا ڈیوریشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، رات کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب سردیاں آئیں گی تو پھر واپس یہ ہوگا کہ سردیوں کے اندر جو رات ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، جو دن ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، یہ فینومینا ہمارے آبزرویشن کے اندر ہوتا ہے. اچھا، اسی کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ مثلا یہ تو اس کی ظاہری ایک مطلب ہو گیا، اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا کہ جو تمہارے دن اور رات ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. تمہارے دن اور رات سے مراد یہاں پر اب وہ ڈے اینڈ لائٹ اس معنی میں نہیں، دوسرے معنی کے اندر، کہ جس طریقے سے ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو دن ایک برابر نہیں رہیں گے. جو عام طور پر ایک محاورہ بھی ہے کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ یہی کہ مثلا دن ہمیشہ تمہارے فیور والے نہیں رہیں گے. ایک زمانہ ہے کہ جس کے اندر چیزیں بڑی فیوریبل ہیں، ایک زمانہ وہ ہے کہ جس کے اندر انفیوریبل ہیں. بڑی سپورٹیو چیزیں چل رہی ہیں، انوائرمنٹ سپورٹیو ہے، لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ نہیں، اتنا سپورٹیو معاملہ رہے گا. تو دونوں طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. جو خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تلکل ایام و نداولہا بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. اس کے بعد جو اسی کا اگلا حصہ ہے، وتخرج الحی من المیت، تو ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی ہے کہ جو مردہ کو بھی زندہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. مثلا ظاہری طور پر دیکھیں، انڈا ہے، انڈے سے چوزا نکل آیا مثلا، یا مثلا آپ یہ کہیں کہ وہ جو بالکل ایک ڈراپ آف واٹر ہے، لکوڈ ہے، اور سیمینل ڈسچارج ہوا اور اس کے بعد وہ کنسیو ہو کر ایک انسان بن کر پھر اس کے بعد باہر آ گیا. یہ کیا ہے؟ یعنی نتنگ، اور اس سے پروردگار عالم وجود عطا کر دیتا ہے. اور پھر انسان ہے، وہی مر گیا تو مٹی کے اندر مل گیا، تو پھر زندگی سے موت کی طرف بھی انسان جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. یہ پھر اس کا ایک ظاہری مطلب ہے. جو اس کا ایک باطنی مطلب ہے، اس مطلب کی طرف بھی معصومین نے متوجہ کیا کہ زندگی ہے ایمان اور موت ہے کفر. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن کے گھر میں کافر پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جائے. کوئی اگزامپل دیں گے آپ اس کے؟ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا نہیں ہوئے ہیں، پلیں پیدا نہیں ہوئے. کہہ سکتے ہیں آپ کہ انوائرمنٹ کا فرق پڑتا ہے، مگر وہ تو نبی خدا ہے. پھر بھی اور کوئی مثال، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایکسلنٹ اگزامپل، کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا ہے، مگر اس کے باوجود نبی جیسے شخص کے گھر میں کافر پیدا ہو رہا ہے. اور کوئی اگزامپل وائس ورسا، آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی یہی بنے گا اس کے اندر. آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے ایک بہت اچھا ہے، مگر حابل اور قابل کے کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور وہ جو ہے وہ عبد العباد کے لیے ملعون ہو گیا. اور کوئی مثال، ایکسلنٹ اگزامپل، یہ دی گئی ہے محمد ابن ابی بکر، اس مثال کو دیا ہے کہ محمد ابن ابی بکر جو ہے وہ حالانکہ خلیفہ اول کا بیٹا ہے، مگر مولا کائنات کا پکا چاہنے والا، یعنی ایسا شیعہ ہے کہ شاید اس لیول کے شیعہ بہت کم ہوں گے. یہ بھی ہے. اور اگزامپل، یزید کا بیٹا، یزید کا اپنا بیٹا جس نے اپنے باپ کو ڈسون کر دیا تھا. سو یو ول فائنڈ مینی اگزامپلس، بہت اس قسم کی اگزامپلس آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر اچھے کے ولی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں ولی، اس طرح سے بہت ملے گا. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو ہی ہے کہ جس نے زندہ کو، جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ رزق دیتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی لگا دیتا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہ لگی ہوئی، وہ لگی ہوئی ہے. وہ جو بھی رزق ملے، چاہے مال کا ملے، چاہے علم کا ملے، چاہے عقل کا ملے، کچھ بھی ملے، جو رزق ہے اس کے ساتھ پھر ذمہ داری لگی ہوئی. یہ آیت نمبر 27. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن کافر کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے مومنین کو چھوڑ کر. یہ نہیں ہوگا کہ مومن اور کافر ان دونوں کا مقابلہ ہو، تو ایک مومن مومن کو چھوڑ دے اور کافر کو اپنا دوست بنا لے. اس کی کیا ڈیٹیل ہے، بات آتی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ پھر کوئی تعلق باقی نہیں بچتا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، ہاں اگر تقیہ کرنا پڑے تو الگ بات ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، اگر کافروں سے تقیتن اپنے عقیدے کو چھپانا پڑے اپنے جان کو بچانے کے لیے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں خود اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں پر جو کافروں کے ساتھ دوستی اور ان کی سرپرستی کا معاملہ ہے، اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مومن اگر ہے تو پھر وہ مومن کے مقابلے میں کسی کافر کو اپنا سرپرست یا اس کو اپنا دوست نہیں بنائے گا، اس کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہو جائے گا، یہ ناممکن ہے اس کے لیے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے اندر وعید بھی بہت زبردست قسم کی ہے کہ ایسا ہے تو پھر اللہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ سے کوئی سروکار وہ نہیں رکھتا. پھر تو وہ اسی کو اپنا والی وارث سمجھ رہا ہے، پھر تو وہ کافر ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر وہ اسی کے پاس جائے، پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اس کے اندر جو نارمل ڈیلنگز ہوتی ہیں اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا ایک کافر ایسا ہے کہ جس سے انسان مثلا وہاں پہ جا کے نوکری کرتا ہے اور اپنی روزی کماتا ہے تو یہ بھی حرام ہو گیا، یہ نہیں کہا جا رہا. اگر ایک ایسا کافر ہے کہ جو بالکل کافر ہے، حربی ہے، ہاسٹائل ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس سے تو کوئی تعلق نہ ہو. لیکن اگر فرض کیجیے ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس سے معاشرت رکھی جا سکتی ہے، اس سے ڈیلنگ رکھی جا سکتی ہے، اس کی دکان ہے اس سے کچھ لینا ہے لے لیا، اس کو کچھ دینا ہے دے دیا، یہ سب ہو سکتا ہے. مگر اس کے دین کو، اس کے عقیدے کو پسند کرنے لگنا یا اس سے دلی طور پر محبت محسوس کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اگر مثال کے طور پر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا جبکہ وہ اسٹیٹ آف وار کے اندر نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ، نو پرابلم. اگر اس کے ساتھ مثلا کوئی اور اچھا سلوک کیا جائے کہ مثلا اس کو دوا کی ضرورت ہے اس کو دوائی دے دی، یا مثلا اس کو لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس دے دیا، یا مثلا فرض کیجئے کوئی اور اس کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے کسی سوشل مسئلے کے اندر اس کی ہیلپ کر دی، یہ تو اخلاق کا مظاہرہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک طرح سے اس کے دین کو تقویت پہنچائی جائے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، چاہے کلیئرلی، چاہے بٹوین دا لائنز، چاہے ڈائریکٹلی، چاہے انڈائریکٹلی، اگر یہ امپریشن جانا شروع ہو جائے کہ اس کو لوگوں کی نظر میں محبوب پسندیدہ بنایا جائے، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے اس کی، اگر اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ مبارکہ مجادلہ اور سورہ مبارکہ ممتحنہ، اس کے اندر آپ کو اس کے مزید ڈیٹیلز بھی مل جائیں گے کہ پروردگار عالم ان سے تعلق رکھنے میں منع نہیں کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے حوالے سے منع نہیں کرتا. لیکن وہ جو اس کے برعکس ہیں، اس کے اپوزٹ جن کا ایٹیچیوڈ رہا ہے، تم انہیں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے چلے جاؤ، یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جب تمہارے کسی عمل کی وجہ سے اس کے نام کو زندہ کیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریوائیول اس کو مل رہا ہے، وہ اپنے نام کو دھڑلے کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تمہارا یہ ایکشن جب اس کے ریوائیول کا باعث بن رہا ہے، اس کی نیک نامی کا باعث بن رہا ہے، تو یہ تمہاری طرف سے بیوقوفی ہے کہ تم جا کر اس کو اس طریقے سے ریوائیو ہونے کا موقع فراہم کرو. انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر کوئی کافر پریشان ہے، اس کی مدد کر دینا ایک الگ بات ہے، یہ تو ایک طرح سے اس کو ایبزارب کرنے کے مترادف ہے کہ تم اخلاق کے ذریعے سے اس کو ایبزارب کرو، نہ یہ کہ اس کے نام کے ریوائیول کا باعث بنو. یہیں پہ میں بٹوین دا لائنز کہہ رہا ہوں کہ اے کے یو کے حوالے سے جو ہمارا سٹینڈ تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو ریوائیول کا باعث بن رہے ہیں ان لوگوں کے، ہم تو ان کے لیے ایفیلیٹ کر کے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ صاحب ہم کو تو کچھ نہیں آتا ہے, تم سب کچھ ہمارے مائی باپ ہو, ہم تمہارے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ذرا براڈر کانٹیکسٹ کے اندر کبھی دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہ تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ساری کانسپریسیز کی جاتی ہیں, لیکن بہرحال اپنی جگہ پر جو ذمہ داری ہے اس کو ہم بھی ادا کرتے رہیں گے. واپس دیکھیے ذرا اس آیت کو, آیت نمبر 28, لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. مومن کبھی کافر کو اپنا دوست اپنا سرپرست نہیں بنائے گا مومنین کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء, اور جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقاتن, ہاں اگر تمہیں اگر اپنی جان کا خوف ہو جائے اور تقیتن یہ کرنا پڑ جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. تقیہ کے جواز پر بھی یہ بہت امپورٹنٹ آیت بنتی ہے, آیت نمبر 28 سورہ آل عمران. اس کے علاوہ دوسری آیتیں تو ہیں مگر یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. الا ان تتقوا منهم تقاتن, ہاں تمہیں جان کا خوف ہے اور تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ایسا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویحذرکم اللہ نفسا, لیکن دیکھ لو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرانے کی بات کرتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف تمہارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے. یعنی یہ تقیہ بھی غیر ضروری طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے, جہاں پر ضروری ہے وہیں پر تقیہ کو استعمال کرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہیں پر آج کے حد تک بات کو مکمل کرتے ہیں. آیت نمبر 29 سے انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کو شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو نہیں ہے درس یہاں پر, مجھے نہیں پتا, یعنی 23 مارچ کو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لوگ بتائیں یا یہاں کا کیا سلسلہ ہے. نہیں ہوگا تو 23 مارچ کو اب یہاں پہ مینجمنٹ کا کون ہے, جیسے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, آپ مینجمنٹ کی طرف سے ہیں. ہاں بس تو ٹھیک ہے, 23 کو نہیں ہے نا, اور 23 مارچ کو انشاءاللہ پھر پروگرام نہیں ہوگا, تو نیکسٹ تھرسڈے کو آفٹر ون ویک انشاءاللہ پروگرام ہوگا.